الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صلّى
الله عليه وسلم
دو مجالس انشاءاللہ جس میں حسب توفیق خدا آپ حضرات سے کچھ گزارشات معروضات عرض کریں گے اور جیسا کہ ہمارے امیر رضوی صاحب جنہوں نے یہ فرش عزہ بچھایا ہے ان کی فرمائش یہ ہے کہ توحید کے حوالے سے گفتگو کی جائے کچھ توحید باری تعالیٰ تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ آپ حضرات کی خدمت میں معارف و مطالب کو ہدیہ کرنے کی کوشش اور سعی کی جائے اور کیونکہ سامعین اور حاضرین میں تقریباً سب وہی لوگ ہیں کہ جو عرصے سے ہمارے ساتھ اس ان نشستوں میں دروس میں اور مجالس میں شامل ہیں تو ایک تجربہ ہم یعنی کہ ہم اس مجلس کے فارمیٹ کو نہیں بدلنا چاہ رہے لیکن اس میں ایک اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے آسان فہم نہیں اور اس میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر ذہن الجھتا ہے اور ایسی گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں سننے والوں کے ذہن میں گتھیاں پڑتی چلی جائیں تو ایک چیز ہے جسے ہم اس مجلس میں اجازت دے رہے ہیں کہ اگر کہیں اسی موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ابھرے ذہن میں کہ جو بہت پریشان کن محسوس ہو رہا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اگرچہ کہ یہ مجلس میں ہم عام طور سے اس چیز کو قبول نہیں کرتے لیکن یہاں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے ہمارے دوست یا ساتھی نہیں ہیں کہ جنہیں اس طریقے کار پر اعتراض ہوگا کیونکہ یہ موضوع اور عام طور سے میں یعنی توحید کے حوالے سے گفتگو کرنے سے اس لیے بھی اعتراض کرتا ہوں اور اس سے ملحقہ موضوعات پر خاص طور سے مجالس میں کہ اس میں کئی عنوانات اور پہلو ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کا بیان کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے اور شاید سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل اور اس میں خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سمجھنے والے کچھ کا کچھ نہ سمجھ لیں تو اس لیے ہم موضوع کی دقت کے پیش نظر بھی اور اپنے سامعین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی پریشان کن مرحلہ آپ کے ذہن میں توحید کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پورا قرآن توحید اور معرف توحید کی تشریح میں ہی ہے اور انبیاء و رسل ائمہ طاہرین ان کی پوری زندگی در حقیقت اسی عقیدہ کہہ لیں نظریہ کہہ لیں حقیقت کہہ لیں اسی کی تمثیل بھی ہے اسی کی تشریح بھی ہے اسی کی تفصیل بھی ہے اور بدنصیبی یہ ہے کہ انبیاء کے پیروکار اور آئمہ کے ماننے والے وہ اس حقیقت اصلی سے سب سے زیادہ غافل ہیں، یعنی جس چیز کے لیے معصوم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس دنیا میں ظاہر ہوئے، اور جس حقیقت کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں سب سے بالا تر مقام پہ جگہ دی، اس حقیقت کو سمجھنے سے ان کے پیروکار سب سے زیادہ قاصر اور محروم اور محجور ہیں. ان دو تقاریر میں ممکن ہی نہیں ہے کہ توحید کے معارف و مطالب کو سمیٹا جائے. جس انداز سے میں نے کوشش کی کہ انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ترتیب دوں وہ یہ ہے کہ آج کی حد تک ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے قرآن اور معصوم کے کلام اور ان کی سیرت کے حوالے سے کہ توحید در حقیقت دو پہلو رکھتی ہے. ایک اس کا وہ پہلو ہے کہ جو انسان کی کے نظریے یا اس کی عقل اور اس کی فکر سے متعلق ہے اور جس کو توحید نظری کہا جاتا ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو ان انسانوں یا بندوں کی زندگی اور ان کے طرز عمل سے متعلق ہے کہ جو توحید کو قبول کرتے ہیں یا معارف توحید کو حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کو توحید عملی کہا جاتا ہے. یعنی توحید کا ایک نظریہ کہ توحید ہے کیا، حقیقت کیا ہے اس کی، اس کو کس طریقے سے سمجھا جائے، اس کے کیا مطالب ہیں، اس کا تعلق انسان کے فکر اور نظریے سے، اور جب انسان توحید کے نظریے کو قبول کر لے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آنا چاہیے اور زندگی کی ساخت اور تراش کیا ہونی چاہیے، یہ توحید عملی. تو آج کی حد تک انشاءاللہ ان دو شاخوں کا، ان دو جہتوں کا آپ کو احساس دلانا، صرف احساس ہی دلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو اس وقت میں ممکن نہیں، لیکن توحید عملی کے حوالے سے اور نظری کے حوالے سے آج کی حد تک میں اپنے آپ کو زیادہ تر محدود رکھوں گا انبیاء علیہ السلام کی زندگی تک، اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے وہ امور اور وہ نکات پیش کرنے کی کوشش کریں گے جن کا تعلق آئمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی سے. توحید کے نظری بیانات، توحید کے فلسفیانہ پہلو، فلسفیانہ سے میری مراد کیا ہے کہ وہ بیانات کہ جن کو سمجھنے کے لیے عقل و حکمت کی دقت درکار ہے، ریزننگ اور انالیسس کی پاورز کو استعمال کرنا پڑتا ہے، یہ توحید نظری. اس قسم کے بیانات سب سے زیادہ جس ہستی کے کلام میں پائے جاتے ہیں وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام. یعنی آ حضرت سے زیادہ توحید نظری اور توحید کی حکمتوں اور اس کی گہرائیوں کو بیان کرنے والا شاید کوئی شخص نہیں، یعنی جس نے بسط کے ساتھ اور جتنی گہرائی میں اور جتنی علمی زبان میں آپ نے حقائق توحید کو بیان فرمایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا. تو آ جناب کے کلمات میں سے نہج البلاغہ کے اندر بہت سارے جملے آپ کے اور کئی خطبات جو فقط اور فقط توحید پر ہی ہیں، اور جن میں ایک بہت مشہور خطبہ، خطبہ 183 یا 84 ہے، جس کے اندر سینکڑوں مطالب و معارف توحید کے آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو. اس میں سے ایک جملہ لیتے ہوئے میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھا دوں توحید نظری کے حوالے سے کہ اللہ کی وحدانیت، توحید باری تعالی کے لیے ہم دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہے احد، قل هو اللہ احد، اور دوسرا ہے واحد، الہکم الہ واحد. توحید باری تعالی کے لیے ہم احد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور واحد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. اس احدیت اور واحدیت میں کیا فرق ہے؟ بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کیونکہ کلیدی نقطہ ہے، بہت بنیادی معرفت ہے، تو اس کو آج کی حد تک ہم توحید نظری یا عرفانی کے حوالے سے اس پر بات کریں. علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَطَّلَهُ، ذات خدا وہ ہے، وجود خدا وہ ہے کہ جس کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا کسی بھی مثال کے ذریعے سے، کسی بھی تمثیل کے ذریعے سے، کسی مثال کو بیان کر کے خدا کی حقیقت کو نہیں پایا جا سکتا. وَلَا قِيَاهُ عَلَى مَنْ شَبَّهُ، اور کسی تشبیہ کے ذریعے سے اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا، کسی مثال کے ذریعے سے خدا کو پایا نہیں جا سکتا، خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور کسی بھی تشبیہ کے ذریعے سے خدا کو، خدا کا قصد نہیں کیا جا سکتا، یعنی خدا کی معرفت نہیں کی جا سکتی. اب یہ دو جملے در حقیقت علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، علمی پیمانے پر اس کو پرکھیں، تو یہ ایک معجزاتی کلام ہے، حیران عقل کو حیران کر دینے والا کلام، اور اس کی اصل حقیقت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہم مثال اور تشبیہ کا فرق سمجھیں. کہ پہلا جملہ، اپنے پہلے جملے میں آپ نے لفظ مثال کو استعمال کیا، دوسرے جملے میں آپ نے لفظ تشبیہ کو استعمال کیا. مثال اور تشبیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مثال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو بنائیں جو اصل کے عین مطابق ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ایک انسان کا ایسا مجسمہ بنائیں جس میں اس انسان کے وجود کے ہر ہر عضو اور ہر ہر پہلو کو آشکار کر دیں، یعنی وہ مجسمہ یہ کیفیت رکھتا ہو، اس مجسمے کی حالت یہ ہو کہ آپ پورے انسانی وجود کو اس مجسمے کے ذریعے سے سمجھا دیں، کہ کسی بھی چیز کو ایک صلوات
محمد
کہ وجود انسانی کی حقیقت کو بتانے اور سمجھانے کے لیے وہ مجسمہ، وہ ماڈل، وہ اسٹیچو کافی ہو. اگر اس طریقے سے وہ اسٹیچو بنایا جائے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ مثال اور تمثیل. لیکن اگر آپ کوئی ایسا اسٹیچو بنائیں کہ جو انسان کے اس محض خد و خال کو ظاہر کرے، اس کے وجود کی تمام تفصیلات کو نہ بیان کر سکے، یعنی جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں انسان کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، انسان کا سر ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن آنکھیں کیسی ہوتی ہیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، ہونٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی کیا کیفیت ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. یعنی وہ شے جو کسی حقیقت کی شناخت کرانے کے لیے استعمال کی جائے. شناخت کا مطلب کہ آپ اس کو پہچان لیں گے یہ کیا چیز ہے، وہ ہے تشبیہ. اور وہ شے جو کسی کی حقیقت بیان کرنے کے لیے استعمال ہو، کہ آپ چاہیں گے ان ڈیٹیل اس کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو پالیں، ایسا اگر آپ ماڈل بنائیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مثال. یعنی کہ اگر جیسے حرم امام حسین علیہ السلام، آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر امام حسین کے حرم کے ماڈل، لیکن حرم امام حسین کے جو نمونے ہیں وہ نہیں ہیں کہ جو ایگزیکٹلی امام حسین کا حرم کی کیفیت. تو یہ کیا ہے؟ یہ شبیہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں نا شبیہ روضہ امام حسین، یہ شبیہ. لیکن اگر آپ کوئی ایسا ماڈل بنائیں کہ جو بعین ہی امام حسین کے حرم کے مطابق ہو، اس میں جو ستون جہاں ہے وہ اسی جگہ پر وہاں آ رہا ہو، جو صحن جہاں ہے وہ اسی مقام پہ آ رہا ہو، گنبد اپنے اصل مقام پہ دکھائے جا رہا ہو، تو آپ اس قسم کے کسی ماڈل کو جب دیکھیں گے تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. یہ ہے مثال. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی ایسی مثال نہیں لائی جا سکتی جس سے اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. جب آپ لفظ مثال استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ حقیقت، کہ حقیقت خدا تک پہنچنا کسی بھی مثال کے ذریعے ممکن نہیں ہے. یعنی کوئی ماڈل ایسا نہیں بنایا جا سکتا کہ جو خدا کی حقیقت کو سمجھا دے، اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں بنائی جا سکتی کہ جو خدا سے مشابہت رکھتی ہو، خدا سے مشابہ ہو، یعنی جس کے ذریعے سے کم از کم اتنا ہی پتا چل جائے کہ ذات خدا ہے کیا. اس کی تفصیل اور حقیقت نہ سمجھ میں آئے لیکن اتنا ہی سمجھ میں آ جائے کہ ہے کیا. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالی وجود خدا کردگار نہ اس کی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا قصد کیا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کے وہم و خیال اور انسان کی ہر فکر کی جولانی سے بال آتا ہے. یہ اصل اصول ہے, یہ اصل اصول ہے کہ جو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خدا کی حقیقت کے لیے کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی اس کو سمجھنے کے لیے, اور حتیٰ یہ کہ خدا کی شناخت کے لیے کسی شے کو شبیہ بنا کے نہیں لایا جا سکتا. ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے کہ خدا کے لیے کوئی شبیہ بھی نہیں بنائی جا سکتی, کسی کو نمونہ بھی نہیں بنا کے لایا جا سکتا؟ اس لیے کہ خدا احد اور واحد ہے. اب یہ ایک جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ جملہ اس کا سمجھنا مشکل ہے. خدا کی حقیقت کو کیوں نہیں پایا جا سکتا, خدا کے لیے کوئی شبیہ کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ اس لیے کہ وہ واحد اور احد ہے. یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ رہنا چاہیے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ واحد اور احد ہے. اب احد کے معنی کیا ہے, احد کس کو کہتے ہیں؟ یہ واقعہ بہار الانوار میں بھی نقل ہوا اور یہ بھی حیران کن ہے کہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام جنگ جمل میں, یسفین میں جنگ جمل کا واقعہ بہار, کہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ صفیں ترتیب دے رہے ہیں, اس وقت ایک عربی آ کے پوچھتا ہے کہ کیا تم اللہ کو واحد مانتے ہو؟ اس وقت آپ کے ساتھیوں نے جو اطراف میں آپ کے اصحاب تھے انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ کیا تجھے نظر نہیں آتا ہے کہ جناب امیر المومنین کس امر میں مصروف ہیں, جنگ کے لیے صفیں ترتیب دے رہے ہیں, احکامات جاری کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ان کو روکا اور فرمایا کہ ہماری جنگ اسی کے لیے, توحید کو ہی سمجھانے اور انہی معارف کو عام کرنے کے لیے ہماری جنگ. اور پھر اس کے کچھ جوابات دیے جس میں آخری جملہ جو احدیت کو سمجھاتا ہے وہ آپ نے فرمایا انہا لأحدی المعنى, کہ خدا احد ہے. کس حوالے سے؟ معنی کے حوالے سے احد ہے. یعنی خدا کی احدیت وہ ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے نہ قابل تقسیم ہے اور نہ اجزاء سے مل کر بنی ہے, اور خدا کی وحدانیت وہ ہے کہ جس کے بعد کسی دوئی کا دوسرے کا تصور نہیں آ سکتا. یہ اس سے پہلے آپ کے بیان ہے لیکن آگے کے جملے بہت عجیب ہیں. آپ نے فرمایا یعنی بہی انہ لا ینقسم, کہ خدا کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا, فی الوجود نہ وجود میں, ولا عقل ولا وہم. بہت ہی عجیب, جیسے میں نے کہا کہ اس پر آپ فلسفے اور حکمت کے سارے دفتر ختم ہو جائیں گے. کہ وہ احدی المعنی ہے, احدی المعنی یعنی معنوی, حقیقت میں احد ہے. جتنی اشیاء بھی اس زندگی میں تمہیں ایک نظر آتی ہیں, ان ایک کے اندر یا ترکیب پائی جاتی ہے یا اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے, یا اس ایک کے بعد اس جیسے کسی دوسرے کا بھی تصور نہیں, جیسے کسی دوسرے کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. لیکن خدا کی وحدانیت وہ ہے کہ نہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کا تصور ممکن ہے, نہ تقسیم ممکن ہے, نہ اس کے لیے ترکیب کا پتہ چلایا جا سکتا. یہ آپ نے فرمایا کہ اس کی تقسیم ممکن نہیں ہے, نہ وجودی اعتبار سے, نہ عقل میں, نہ وہم و خیال. کذالک اللہ ربنا,
کیا بات,
یہ ہمارا رب جس کی ہم پرستش کرتے ہیں اور جس کو سجدہ کرتے ہیں. تو احدیت کے معنی کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں احد, اللہ احد ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات خدا, حقیقت خدا, وہ ہے کہ جو کسی قسم کی بھی تقسیم کو، جزویت کو، ترکیب کو قبول نہیں کرتی، اور جو ہستی اس مرتبے پر فائز ہے وہ کسی بھی مخلوق کے وہم و خیال سے ہمیشہ بالاتر ہوگی۔ اب یہ جملہ آپ کو ایک حد تک سمجھ میں آ رہا ہوگا جو میں نے آپ سے کہا کہ خدا کی حقیقت کے لیے کوئی مثال اور تشبیہ کیوں نہیں لائی جا سکتی، اس لیے کہ ذات خدا احد ہے، اور احد کے معنی کیا کہ کسی اعتبار سے نہ، یعنی کہ نہ وجود میں، نہ عقل میں، نہ وہم و خیال میں، نہ معنی کے اعتبار سے قابل تقسیم ہے۔ یہ معنی ہے احدیت۔ اور کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنی گفتگو کو اس کنونشنل مجلس سے تھوڑا سا ہٹا رہے ہیں، یہاں تک بات آپ کی ذہن میں آئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یا اس پر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ احدی المعنی، یہ جناب امیر علیہ السلام کا جملہ ہے، اور یہ کی ہے احدیت کو سمجھنے کے لیے کہ جب آپ کہیں قل ہو اللہ احد، اللہ احد ہے، تو اللہ احد کا مطلب یہ کہ اپنی ذات میں ہر اعتبار سے ناقابل تقسیم، حتیٰ کہ وہم و گمان اور عقل بھی اس کے لیے کسی قسم کی جزویت اور تقسیم کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ احدیت، یہ اللہ احد کا مطلب ہے۔ واحدیت کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، احد اور واحد، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ توحید کے یہ دو پہلو ہیں، دو جہتیں۔ توحید باری تعالیٰ کا ایک پہلو ہے کہ اللہ احد، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ واحدیت کا نظریہ در حقیقت صفات خدا سے تعلق رکھتا ہے، احدیت کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے، واحدیت کا تعلق صفات باری تعالیٰ سے۔ صفات کے حوالے سے بھی جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے کچھ امور کا، کچھ امور کا ذکر کیا ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں خطبہ اول میں بھی پائے جاتے ہیں جملے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے بیان کی صفت کے بارے میں، کہ ہر صفت اپنے موصوف کا غیر ہوتی ہے، ہر صفت اپنے موصوف کا غیر ہوتی ہے، یعنی موصوف جس سے وہ صفت وابستہ ہے، جس کے لیے آپ اس صفت کو استعمال کرتے ہیں۔ صفت الگ ہوتی ہے، موصوف الگ ہوتا ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے، یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر عالم ہونا ایک صفت ہے، اس صفت کا اطلاق آپ کسی انسان پہ کرتے ہیں، لیکن آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ شخص ایک اپنی زندگی کے دور میں ایسا تھا کہ عالم نہیں تھا، یعنی اس کے پاس علم نہیں تھا، پھر یہ عالم ہو گیا، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا علم یکساں معیار پہ نہیں رہتا، بڑھتا ہے یا بعض اوقات کم بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم اپنی عمر آخر کو پہنچتے ہو تو جس چیز کا علم رکھتے تھے اس کے بعد ایسے ہو جاتے ہو کہ اس سے لا علم ہو گئے، بھول گئے، فراموش کر دیا۔ تو یہ تمام تغیرات جو صفت اور موصوف کے حوالے سے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ تمام تغیرات کہ ایک شخص پہلے عالم نہیں ہوتا، پھر اس کے علم کے معیار میں زندگی بھر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور آخر میں بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے علم کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ تغیر، اس ریلیشن شپ کا تغیر اس بات کا ثبوت ہے کہ صفت الگ ہے اور موصوف الگ ہے۔ جی
حضرت، یہ آپ نے فرمایا کہ عمر بڑھ جاتی ہے تو
نہیں، اس میں میں ایک بات بہت معذرت کے ساتھ کہ کوئی سوال اس سے ہٹ کے نہ ہو،
اس سے ہٹ کے نہیں،
جی
ابھی آپ نے
اس کا خیال رکھیے،
شفٹ کی آیت کا حوالہ دیا نا کہ جو علم،
ہاں لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میرا موضوع صرف یہ ہے کہ انسان جب عمر کے آخر میں پہنچتا ہے تو بہت سارے لوگ قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی پر جو کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔
جی
یہ بات درست ہے، میں جب اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا کہ کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ موضوع
نہیں, میرا بھی مطلب یہ نہیں, بالکل صحیح کہا, کوشش بھی آئے تھے بنی پڑی رسول ہوئی. تو جیسے اگر ہم آج ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو کیا میں اس بات کا تیار ہوں کہ جو میں نے علم حاصل کیا ہے بعد میں یہ ختم ہو جائے گا؟
میں نے کہا نا کہ یہ موضوع بحث نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں توحید کے حوالے سے, یہ پھر بالکل بات الگ ہو جائے گی.
ایک طرح پچھلے اس سے جو وحدت کے حوالے سے بات تھی, اگر ہم میٹر جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے, سلور یا گولڈ اسٹار, یہ بھی ان کی بھی اپنی جگہ وحدت ہے. مطلب ظاہر ہے کہ سلور
اس کو کہا جاتا ہے وحدت نوعی.
ہاں اس کی طرح
وحدت نوعی, اور اس میں اس وحدت میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ دو ہی کا تصور, اس کے ساتھ دو ہی کا تصور, یعنی اس جیسے اس چیز کو آپ اجزاء میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں, اجزاء میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں, اور وہ یکتا نہیں ہے, یکتا اور منفرد نہیں ہے. یعنی کہ جس احدیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اس احدیت میں یعنی کہ نہ اس کے ساتھ دو ہی کا تصور ہے, نہ طلبیت کا تصور ہے کہ کوئی اس کا ثانی ہے, نہ اس کو اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, نہ کسی ترکیب سے ملا کر اس کو بنایا جا سکتا ہے. نہیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف ہمارے اپنے ہر صفت اپنے موصوف کا غیر ہے. میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وحدانیت پروردگار اللہ کا واحد ہونا متعلق ہے صفات اللہ سے, اور احدیت باری تعالی اللہ کا احد ہونا متعلق ہے ذات کردگار سے. صفت کے حوالے سے جیسا کہ نہج البلاغہ میں بھی جناب امیر علیہ السلام کے بیانات ہیں, تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر صفت اپنے موصوف کا غیر ہے اور موصوف اپنی صفت کا غیر ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کیوں یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں. کیونکہ اگر صفت اور موصوف ایک ہوں تو ان دونوں میں وہ اتحاد پایا جائے گا کہ اگر آپ ایک چیز کو ایک شے کو اٹھائیں تو دوسری حقیقت نظر آئے گی, دوسرے کو اٹھائیں تو پہلی حقیقت نظر آئے گی, اس میں تغیر اور تبدل کا امکان نہیں. دوسری بات, ہر صفت اپنے ہمراہ ایک کیفیت رکھتی ہے. صفت کا پتہ کیسے چلایا جاتا ہے؟ یعنی ظاہری صفات کی میں بات نہیں کر رہا, جیسے کہ اس دیوار کی صفت ہے کہ اس کا رنگ مثال کے طور پر سیاہ ہے یا سفید, یہ آپ کہہ لیجئے کہ قابل محسوس صفات ہے, رنگ, سختی, مضبوطی. لیکن ایون اگر آپ ان صفات کو بھی لیں کہ جن کو آپ اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے, ان صفات کا پتہ بھی کیفیات کے ذریعے سے ہی چلایا جاتا ہے. یعنی ایک شخص کے بارے میں آپ کب کہتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کہ اس میں سے وہ چیز صادر نہیں ہوتی جو اس کے علم کو ظاہر کرے. 5 یا 10 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہو گیا, یعنی کم از کم اس کی گفتگو کے ذریعے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اب کچھ نکات علمی اس کے وجود میں آ گئے. تو ہر صفت ایک کیفیت کے ہمراہ ہوتی ہے, اور کیفیت بہرحال ٹیمپرری ہے. کیفیت جو ہے وہ عارضی ہے, یعنی باہر سے انسان کے وجود کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ مخلوق کے وجود کے ساتھ نہیں ہوتی. جس طریقے سے اس دیوار کی صفت یہ ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے, آپ چاہیں تو اس کے رنگ کو سیاہ کر دیں, کیفیت بدل دیں گے, صفت بدل جائے گی. تو ہر صفت ایک کیفیت کے ہمراہ ہے, اور کیفیت عارضی ہوتی ہے. تیسری بات کہ ہر مخلوق کی صفات میں محدودیت پائی جاتی ہے, اور ایسا کیوں ہے کہ ہر مخلوق کی شناخت ان صفات کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی. ہر مخلوق کی اس چیز کو بھی غور سے سنیں کہ ہر مخلوق کی شناخت کے لیے خدا نے یہ انتظام بھی کیا ہے کہ اس میں وہ صفات جو نہیں پائی جاتی اس کے ذریعے سے
سبحان اللہ
اس کو پہچانا جاتا ہے. آپ گھوڑے اور گدھے کا فرق کیسے کرتے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ گھوڑے کے اندر یہ صفت ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی اگرچہ کہ ظاہری شکل ملتی جلتی ہے, اس وجہ سے یہ الگ مخلوق ہے وہ الگ مخلوق ہے. تو صفات کے اندر یہ عجیب پہلو ہے کہ ہر صفت اپنے موصوف کا غیر, ہر صفت اپنے ہمراہ کسی کیفیت کو لے کر آتی ہے, کیفیت کو رکھتی ہے, اور وہ کیفیت تغیر اور تبدل کو قبول کرتی ہے. اور ہر مخلوق کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ جو دوسرے میں نہیں ہوتی, اور یہی صفات کی محدودیت مخلوقات کی شناخت کا سبب بنتی. اب جب ہم اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی.
سبحان اللہ.
وحدانیت پروردگار کا کیا مطلب؟ کہ خدا کی ذات اور صفت میں کوئی جدائی نہیں ہے. جو صفت ہے وہ عین ذات ہے, اور جو ذات ہے وہ عین صفت. اس حقیقت کو, یعنی ان دو حقائق کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے خدا پر کیفیات طاری نہیں ہوتی, کیونکہ ذات اور صفت میں کوئی جدائی نہیں ہے, کامل اتحاد ہے. لہذا خدا پر کیفیات طاری نہیں ہوتی, اور کیفیات طاری نہیں ہوتی تو ایک صفت کا اظہار کسی دوسری صفت کے اظہار سے روکتا نہیں. یہ جملہ سمجھ میں آ رہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا, یعنی کہ جس وقت آپ ایک کام کر رہے ہیں آپ کی تمام توجہات, آپ کی تمام صفات اس کی طرف مبذول ہو چکی ہیں. اب آپ یعنی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ دوسری کتاب نہیں پڑھ سکتے. لیکن خدا کا ایک بندے کی حاجت روائی کی طرف متوجہ ہونا دوسرے بندے کی حاجت روائی سے روکتا نہیں. یہ مطلب ہے
محمد و آل محمد صلوات.
صفات کا عین ذات ہونا, کہ جب صفت عین ذات ہے تو کیفیت طاری نہیں ہوگی, کیفیت طاری نہیں ہوگی تو ایک صفت کی جلوہ نمائی اور اظہار دوسری صفت کے جلوے اور اظہار سے روک نہیں سکتا. کہ رب العالمین, اب آپ کو سمجھ میں آئے گا رب العالمین, کہ رب کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے کمال تک پہنچائے, جو رزق فراہم کرے. اب خدا رب العالمین ہے.
سبحان اللہ.
کائنات, اور کائنات کتنی بڑی ہے اس کا تو تصور سے بالا تھا ہے ہمارے. اس کائنات کے ایک ایک ذرے اور ایک ایک مخلوق کا رب ہے.
سبحان اللہ.
یعنی ایک خلقت کی ربوبیت اسے باز نہیں رکھتی کہ وہ دوسرے کی ربوبیت سے توجہ.
سبحان اللہ.
یہ ہے واحدیت. جب آپ کہتے ہیں الہ واحد تو واحدیت کا تعلق صفات خدا سے, جس کے کچھ پہلوؤں کی طرف میں نے آپ کی نشاندہی کی. اور جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ احد تو احدیت کا رشتہ ذات خدا سے, کہ لا ينقسم به, کہ اس کی تقسیم نہ وہم میں, نہ عقل میں, نہ وجود میں, نہ تصور کسی جگہ ممکن نہیں. انہا احدی المعنی, معنی حقیقت میں احد ہے, یعنی کسی بھی طریقے سے اس کے لیے دوئی سنویت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک سلوات پڑھ
رہا ہوں.
اور اس میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جس مخلوق کی صفات محدود ہوتی ہیں یا جس ہستی کی صفات میں محدودیت پائی جاتی ہے, اسے اپنی صفات کے اظہار کے لیے آلات اور اعضاء کی ضرورت پڑتی ہے. اور جس کی صفت عین ذات ہوتی ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے، نہ ایک صفت دوسری صفت کے اظہار سے روکتی ہے، اور نہ اسے اپنی صفت کے اظہار کے لیے کسی درمیانی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، عادات اور اعضاء کی۔ اسی وجہ سے جو اپنے روایتوں میں سنا، امیر علیہ السلام کی زبان سے سنا، کہ خدا دیکھتا ہے لیکن آنکھوں سے نہیں، خدا سنتا ہے لیکن کانوں سے نہیں۔ اس کا مطلب ہم لوگ بہت ہی عجیب قسم کا مطلب لے رہے ہوتے ہیں، اس جملے کا مطلب ہم بہت عجیب انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں تقریباً اس جملے کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ گویا خدا سنتا اور دیکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ ہمارے تصور سے باہر ہے کہ آنکھ اور کان کے بغیر سماعت و بصارت و سماعت کیسے ممکن ہے۔ تو جب ہم یہ جملے معصوم علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں تو تقریباً ہم یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ خدا دیکھتا سنتا نہیں ہے، اور ہم اس کے کان اور آنکھ خود معصوم کو بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، خطا ہے جس کے ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ خدا سماعت کسی وسیلے سے نہیں کرتا، خدا عین سماعت ہے۔
کیا بات ہے!
جس طریقے سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں کہ خدا زندہ نہیں ہے بلکہ عین حیات ہے،
کیا بات!
تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی صفت عین ذات ہو اس پر کسی قسم کی کیفیات طاری نہیں ہوتی، اور اسے اس صفت کے اظہار کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی آلہ نہیں چاہیے اسے۔ وسیلے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جو جس کی صفات محدود ہوں، جس پر کیفیات تعلیم ہو۔ وسیلے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ ہمیں پڑتی ہے، خدا کو نہیں۔ خدا کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے وسائل اور آلات کی۔ اور اس جملے کی وضاحت انشاءاللہ تھوڑا میں توحید عملی کی طرف آتے ہوئے کروں گا، لیکن ایک جملہ اس کو سنتے جائیے اور محفوظ کیجئے کہ وہ انسان، وہ مخلوق کہ جسے خدا اللہ اپنے آپ سے اتنا نزدیک کر لے کہ اس کی ذات، یعنی اس کی ذات کی محدودیت، مخلوق کی محدودیت گویا کے درمیان میں سے ہٹ جائے، گویا کے درمیان سے ہٹ جائے، اس وقت وہ بندہ یہ کہنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ عمیت عین لا تراک، کہ وہ آنکھ اندھی ہے کہ جسے تو نظر نہیں آتا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھ ہے، وسیلے کی آنکھ، یہ در حقیقت اندھی ہی ہے، کیونکہ یہ اس حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ یہ جو جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ عمیت عین لا تراک، آپ یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وسیلے کی آنکھ، یہ آنکھ جو وسیلہ بنتی ہے اشیاء کو دیکھنے اور درک کرنے کا، یہ حقیقتاً اندھی ہی ہے، کیونکہ جب تک اس آنکھ کا وسیلہ درمیان میں رہے گا وہ نظر نہیں آ سکتا جسے اپنی صفت کے اظہار کے لیے کوئی وسیلہ درکار نہیں۔ یہ ہے واحدیت۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ احدیت اور واحدیت، اور کیونکہ خدا واحد ہے اور احد ہے، اس لیے نہ اس کا قصد کسی تشبیہ سے کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی حقیقت کے لیے کسی مثال کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ صلوات محمد یہ میں نے آپ کی خدمت میں جو ایک نقطہ بیان کیا خدا کی وحدانیت کے حوالے سے، یہ کیا ہے؟ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ جملے کے قربان کہ جن کی درست معرفت کے لیے ایک پورا سلسلہ استدلالی قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ علمی بیانات ہیں۔ یعنی کہ وہ انسان کہ جو لغت یا زبان سے بے بہرا ہو، جو علمی معنویت اور اصطلاحات کو نہ جانتا ہو، وہ ان جملوں کو نہیں سمجھ پائے۔ تو اس قسم کی، اس انداز سے جو بیانات توحید ہیں، یہ کیا کہے جاتے ہیں؟ توحید نظری، نظریاتی توحید۔ لیکن اسلوب قرآن کریم اور روش معصومین اس امر کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی چیز ایسی نازل نہیں ہوئی جو جس کا مقصد انسان کی تربیت یا انسان سازی نہ ہو. کوئی شے خدا کی طرف سے ایسی نازل نہیں ہوئی. اور کل کا کل قرآن, یعنی ابھی موقع نہیں ہے لیکن بارہا میں اس چیز کو بیان کر چکا ہوں کہ کل قرآن مکمل طور پر اس انداز سے گفتگو کرتا ہے کہ جو یعنی وہ پہلو بیان کرتا ہے کہ جو انسان کو بنائے, انسان سازی کرے. کہ جیسے جب حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے ان کے فرزند کے لیے نصیحتیں بیان ہوئی تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ, کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یا یہ بیان کہ ان الشرک لظلم عظیم. آپ صرف اس چیز پر غور کریں کہ حضرت لقمان یہ نہیں کہہ رہے کہ اے میرے بیٹے اللہ کو واحد مان لو. ان دو باتوں میں, یعنی کہ ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرو, اور یہ جملہ ہم اپنی اولاد سے کہتے رہتے ہیں اور اس کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ وحدانیت خدا ہوتی کیا ہے. لیکن جناب لقمان اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا کو واحد مان لو, احد مان لو. یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ, یعنی کہ تم اس بات کا شعور رکھتے ہو کہ کسی کو اپنا معبود مانو اور سمجھو, کسی کے آگے سر جھکاؤ. اس معبود کے حوالے سے اس روش زندگی کو اختیار کرو کہ اس امر کو پہچانو کہ کوئی اس جیسا ہے یا نہیں ہے. لا تشرک باللہ, لا تشرک باللہ توحید عملی ہے, اور اللہ کو ایک مانو یہ توحید نظری ہے. یہ فرق میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا, آپ اس کو کلیئر کر پا رہے ہوں گے اپنے ذہن, کہ جب آپ کہیں اللہ کو واحد اور احد مانو تو آپ کو ان فکر کے مراحل سے گزرنا پڑے گا جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے, تب آپ کو احدیت اور واحدیت خدا کی سمجھ میں آئے گی. لیکن جب یہ کہا جائے گا لا تشرک باللہ تو یہ عین عمل ہے, خدا سے شرک کی نفی عملی زندگی میں کھلتی اور سمجھ میں آتی ہے. اس کے لیے یہ تھیورٹیکل بحث نہیں ہے, یہ عملی اقدام. تو قرآن کریم کا اسلوب اور پہلو یہ ہے کہ جس زندگی میں تمام انسانوں کو رکھا ہے اس زندگی کے ذریعے سے معارف توحید کو سکھائے گا, اور اسی کتاب کریم میں ان انسانوں کا کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کی حیات اور ان کی روش کا بیان کہ جنہوں نے توحید کو درک کیا اور توحید کے مطابق یعنی حقیقی معنوں میں موحد اور بندہ خدا بن کے زندگی گزارے. تو میں اب مختصراً دو تین نکات کے حوالے سے توحید عملی کے ایک دو پہلو آپ کے سامنے واضح کر کے اپنی بات آج کی حد تک ختم کر. ایک سوال, محمد
اللہم صلی اللہ محمد محمد,
جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت 130 ہے کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ. قرآن کریم نے انبیاء اولو العزم کے ذکر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جس انداز سے کیا ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر ہے. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات زندگی کو جو قرآن کریم میں نقل کیے گئے اس کا مطالعہ فرمائیں تو یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ جناب ابراہیم کی سب سے زیادہ تعریف ان کی توحیدی نظریے اور توحیدی زندگی کی بنیاد پر کی گئی قرآن کریم. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ, وہ کون ہے جو ابراہیم کی ملت ابراہیمی یعنی ابراہیم کی سنت, ابراہیم کی زندگی, ابراہیم کا اسوہ, اس سے منہ موڑے, اس کو ناپسند کرے. إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ, مگر وہ کہ جس کے نفس پر حماقت طاری ہو گئی ہو, جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا ہو اس کے علاوہ کون ہے کہ جو ملت ابراہیمی سے اپنے منہ کو موڑ لے یا اس کے بارے میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے, اس کو ناپسند کرے؟ وَلَقَدْ طَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. کیوں فضیلت ابراہیمی کیا ہے؟ کہ بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا, مصطفیٰ کیا, انسانوں میں سے منتخب کیا, فِي الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں. اور یہ بھی عجیب جملہ ہے قرآن کریم کا کہ صالحین میں سے ہوں گے نہیں, صالحین میں سے ہیں. تو جو مراتب اور مقامات اور منازل ہیں وہ اولیاء خدا کو حاصل ہیں, نہ یہ کہ کبھی حاصل ہوں گے. اس امر کو بھی ذہن رکھیے. اب ابراہیم کے مصطفیٰ ہونے کی, ملت ابراہیمی کے اسوہ ہونے کی, اور ابراہیم کے آخرت میں صالحین کے مقام کو پا لینے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ابراہیم کو یہ سب فضائل کیوں حاصل ہو رہے ہیں؟ اذ قال له ربه اسلم, اذ یعنی جب, قال کہا, له اس سے, ربه اس کے رب نے. پھر اس جملے میں غور کیجیے, اذ جب, قالا کہا, لہو اس سے, ربہ اس کے رب نے, اسلم تسلیم ہو جاؤ, جھک جاؤ, قبول کر لو. قالا اسلمت لرب العالمین. یہاں دو قالا ہیں اس ایک آیت میں, ایک قالا خدا کی طرف سے ہے اور ایک قالا اس کے جواب میں جناب ابراہیم کی طرف سے. خدا کی طرف سے کیا ہے؟ اِذْ قَالَ لَهُ, اس سے, رَبُّهُ اس کے رب نے. یہ انداز بیان کیا سکھا رہا ہے؟ جب یہ کہا جائے کہ اس کے رب نے اس سے کہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی رب نے کہا اس انداز سے کہا اور اس مقام پہ کہا کہ سوائے ابراہیم کا اس کا سننے والا کوئی نہیں تھا, نہ ابراہیم کے سوا اس کا کوئی مخاطب تھا, ورنہ صیغہ واحد میں کلام نہیں ہوتا. اذ قال له, اس سے, ربہ اس کے رب نے. تو جسے کہتے ہیں کہ یہ پیغام سری ہے, یعنی یہ وہ پیغام ہے کہ جو ابراہیم تک, یہ وہ قول ہے جو ابراہیم تک پہنچا اس انداز سے کہ ابراہیم اور اس کے رب کے علاوہ اس قالا میں کوئی دوسرا موجود نہیں. اب دوسرا قالا جو اس کے جواب میں ہے, یعنی ہم سے اگر ہمیں کوئی اہمیت, قابل اہمیت شخصیت بلائے اور ہم سے کوئی ایسی بات کرے بالکل تنہائی میں جہاں ہمارے اور اس کے علاوہ کوئی نہ موجود ہو, تو اس وقت ہمارے فخر کی کیا حالت ہوگی؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ ہمارے قدم زمین پر نہیں ٹھہر رہے ہوں. ابراہیم کا جواب کیا ہے؟ اسلمت لرب العالمین. اس جملے میں خاص بات کیا ہے؟ ابراہیم جواب میں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تیرے سامنے تسلیم ہو گیا, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلمت لرب العالمین, میں عالمین کے رب کے سامنے تسلیم ہو گیا. کہہ کون رہا ہے؟ رب العالمین. پہلے فرسٹ پرسن میں ابراہیم سے کلام کر رہا ہے, خطاب کر رہا ہے, لیکن ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے کہ تیرے سامنے, جبکہ وہ سامنے. یہ ہے وہ عاجزی جس کا نام ہے حقیقت بندگی. اسلم تو کا نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے جھک گیا. اب یعنی کہ یہ تو اسلم تو کا تو بہت معمولی سی بات تھی. ابراہیم تو ہم جیسا انسان تو نہ معلوم اپنے کو کس مقام پہ دیکھنا شروع کر دیں. نہیں, اپنے آپ کو عاجز بندے کے طور پہ پیش کیا. نہیں, جس طریقے سے کہ تمام مخلوقات